يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
قرآن پاک کی آیات ہماری ذاتی زندگی کی اصلاح ہماری خاندانی زندگی کی اصلاح اور صرف اس کے بعد معاشرے کی اصلاح میں بے حد اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ پہلا موقع ہے جہاں ایمان والوں کو براہ راست آگ سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، مومن ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، اور ایمان والا ان سینس امن میں آ جاتا ہے نا، ہم سب ایمان لا کر مطمئن ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم چین سے مت بیٹھو، فکر کرو اس بات کی، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، صرف خود کو نہیں گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ایمان اور آگ دو متضاد چیزیں لگتی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسے کام کر سکتے ہو جو تمہیں آگ میں لے جانے کا سبب بنے۔ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں؟ یعنی ایک شخص خواہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پھر بھی اگر وہ کچھ خاص کام ایسے کرے جن کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ آگ میں جا سکتا ہے، اور آگ میں جانے کے بعد اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خلود سے نار نہیں. خلود سے نار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کی آگ. وہ کافروں کے لیے ہے. لیکن جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ بس ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کے بعد جو مرضی کام کیے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا؟ یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا وہ تو جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکے گا, لیکن جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث میں یہ تو نہیں ہمیں بتایا گیا کہ کب جائے گا. اس حدیث سے تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہاں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں پہنچے گا. کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب پہنچ جائیں گے جنت میں, کچھ ایسے ہوں گے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا, کچھ آراف پر پہنچا کر انتظار کرائے جائیں گے کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا, جس کا ذکر آپ سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, اور کچھ لوگ بیچ میں سٹک ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر کے ہوں گے, یا پھر بہت بڑی نیکی بھی کی ہوگی اور ساتھ بہت بڑا گناہ بھی کیا ہوگا, تو ایک دوسرے کو روک دے گا. یعنی گناہ جو ہے انسان کا وہ اس کی نیکی کے اجر کے راستے میں حائل ہو کے کھڑا ہو جائے گا. اب ان لوگوں کے لیے امکان ہے کہ یہ پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگتے اور پھر جنت میں جائیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے. ہم لوگ آخرت کے معاملے میں نہایت غیر سنجیدہ ہیں. دنیا کے امتحان کی جتنی فکر کرتے ہیں اگر صرف اتنی آخرت کے لیے کر لیں جتنی آپ ایک ٹیسٹ یا ایک پرچے کے لیے کرتے ہیں, تو ہمارے بہت سے اخلاق اور معاملات اور اعمال سدھر جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آخرت کی اتنی بھی نہیں فکر کرتے جتنی ایک معمولی ٹیسٹ کی ہوتی ہے. یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو کل فرات سے گزرنا ہے, وہ ان منکم الا واردھا, تم میں سے ہر شخص اس کو وارد ہونے والا ہے, اور وہ ہے بھی اندھیرے میں. ہر ایک کے عمل کا نور ہوگا, اور یہ پیچھے تفصیل سے بات ہو چکی کہ کچھ لوگوں کا نور زیادہ ہوگا کچھ کا کم ہوگا. زیادہ نور والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے راستے کھولے ہوں گے. الدال علی الخیر کفاعلہ, وہ صرف اپنا نور ہی نہیں لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کا نور بھی رکھتے ہوں گے, اس لیے ان کا نور بہت زیادہ ہوگا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب بد قسمت کہ جن کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. اسی لیے تو دعا کریں گے نا, ربنا اتمم لنا نورنا, کہ اے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے, کہیں یہ نور چلا نہ جائے بجھ ہی نہ جائے اور ہم نیچے نہ گر پڑے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک خطرناک پل رات کے وقت پار کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کینڈل ہے, چلتے چلتے کینڈل بجھ جائے, کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں, کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ آپ کا اگلا قدم غلط جگہ پڑ جائے؟ اور پل سرات کی تاریخ بھی آپ پڑ چکے ہیں کہ بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے. اس پل پر اگر اندھیرا ہو گیا تو کیا بنے گا, کہاں جائیں گے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پل سرات پر لگے ہوئے آنکڑے, آنکڑے کا مطلب ہے جیسے ایسے کانٹوں کی جیسی چیز جو پکڑنے والی ہوگی, وہ گناہگار مومنوں کو پکڑ کے نیچے گرا دے گی. پھر وہ جہنم میں اپنے اعمال کی جزا بھگتیں گے. جب بھگت چکیں گے پھر ان کو نکال کر جنت میں پہنچایا جائے گا. جنت میں بھیجنے سے پہلے وہ جنت سے باہر ایک نہر ہے, نہر الحیات جس کا نام ہے, اس میں ڈالے جائیں گے. وہاں ان کے جسموں پہ اس جنت کی نہر کا پانی ڈالا جائے گا, جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ایک طرح سے اگیں گے جیسے ایک پودا اگتا ہے. اور جب ان کے جسم دوبارہ بنیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے تو بھی ان کے جسموں پر جلنے کے نشان ہوں گے. ان نشانوں کو دیکھ کر جنت والے ان کو جہنمیوں کہیں گے کہ جہنم کا مزہ چکھ کے آ رہے ہیں. ہم میں سے کس میں سکت ہے اس کے اندر جانے کی؟ تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے تو ہمارا سانس رکنے لگتا ہے, دھوپ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, کبھی گرم توا چھو جائے ہاتھ کو یا گرم استری لگ جائے بازو کو تو گھنٹوں ہم سے سکتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں. وہ آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، کس میں سخت ہے اس میں جانے کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ حدیث جس وقت میں نے آپ کو بتائی ہے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کی، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا آپ کو، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ برائی کا بدلہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا؟ یہ محض خوش فہمی ہے۔ ہم اللہ کے وعدوں کو دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے لیے سچا نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے نہیں دیکھتے۔ اسی لیے تو ایسی آیتیں سمجھ نہیں آتی، کو انفسکم، سب سے پہلے اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اس کے بعد اہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود دین کی طرف پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتے داروں، اپنے خاندان والوں سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ اس طرف آئیں یا نہ آئیں، ہمیں کیا، ہم نے تو اپنا رستہ بنا لیا ہے جنت کی طرف۔ تو ہم میں سے کس کس کے پاس کیا پروگرام ہے گھر والوں کو آگ سے بچانے کا؟ ویسے بھی اس مشینی دور میں گھر والوں کی محبتیں مشینوں نے چھین لی، گھر میں بیٹھ کے بھی مشینوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے وہ آپس کا پیار اور محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ تو ویسے ہی کم ہو گیا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے، آخرت کی فکر کس کو ہوگی آج کے دور میں؟ دنیا میں اگر ہمارے سامنے ہمارا کوئی پیارا آگ میں گر پڑے تو شاید ہمارا احساس جاگ اٹھے، لیکن ہم تصور میں اپنے عزیزوں کو آگ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھتے، آگ کے شعلے ان کے ارد گرد نہیں نظر آتے ہمیں۔ اسی لیے ہمارے دل کے اندر کوئی درد نہیں، نہ سوچ اٹھتی ہے، نہ پھر ہم کچھ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح جہنم میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکات، ان سب کا ترک کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ نماز کے بارے میں واضح طور پر قرآن پاک میں آتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنت میں جانے والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا قرآن کی یہ آیت ایسے ہی لکھ دی گئی ہے قرآن پاک میں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کس کے لیے لکھی ہے؟ لیکن ہم نے کتنا سوچا، پیار، محبت، خیر خواہی، خدمت، دوسرے کی مدد، اور اس کو پہلے اپنے خلوص کا یقین دلاتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائے۔ ہم گھر والوں کو اگر دین کی طرف بلاتے ہوئے تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیکچر سنا کے، جبکہ گھر کے اندر لیکچر سنا کے تبلیغ نہیں ہوا کرتی، تقریروں سے تبلیغ نہیں ہوتی گھر کے اندر۔ اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، گھر والے نہیں بات سنتے، گھر والوں کو بتانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے اپنے اچھے سے اچھے اور ہمارے اپنے کردار اور اپنے قصور سامنے نا ان کے، ہماری حقیقت بھی تو گھروں میں کھلتی ہے کہ ہم اصل کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ باہر تو لبادے اڑے ہوئے ہیں ہم نے، لیکن گھر والوں کے سامنے تو کوئی لبادہ نہیں اڑ سکتا۔ وہاں پہ جب تک ہمارا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، ہماری اپنی مثال سامنے نہیں ہوگی، ایک لفظ کی تبلیغ اثر نہیں کرے گی۔ جب تک ہمارے قول اور فعل کا تضاد نہیں ختم ہوگا، ایک جملہ نہیں کسی کے دل پہ لگے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں پہ ڈالی۔ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم ہوا تو سب سے پہلے خاندان والوں کے لیے ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو۔ اور اسی موقع پر آپ نے سارے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور ان سب کے سامنے حق کا پیغام رکھا، ایک ایک کا نام لیا، اپنی بیٹی کا نام لیا، اپنی پھپھی کا نام لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتوں کا نام لے کر بھی ان کو بھی تبلیغ کی کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اور اے پھپھی صفیہ، تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو جب تک ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر خواہ نہیں بنتے، جب تک گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، جب تک گھر والوں کے لیے ہم کامیاب نہیں، ہم باہر بھی ناکام ہیں۔ اور گھر میں اخلاق کا، اعلیٰ کردار کا، صبر کا، قربانی کا ثبوت دینا ہوگا جب تبلیغ ہوگی، اور یہاں پھر ہماری اصلاح ہوگی سب سے پہلے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم خود نمازوں میں سستی کریں اور گھر والوں کو کہا کریں آپ وقت پہ نماز پڑھا کرو، وہ کیسے سنیں گے؟ گھر والوں کے لیے جو تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ دراصل ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. ہماری اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گھر والوں کی اصلاح کرنے لگیں گے، کیونکہ وہ قریب ترین ہو کر ہمیں ہماری ظاہری نہیں اندر تک کی غلطیاں بتائیں گے. اور جب ہم گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں اور گھر والوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور باہر بڑے ظاہری طور پہ اچھے بنے پھرتے ہیں تو پھر ہمیں تبلیغ آسان لگتی. ٹھیک ہے، کسی کو کیا خبر ہم کیا کرتے ہیں، کون سے فرائض ادا کرتے ہیں اور کون سے نہیں، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، جو اخلاق کے درس باہر دیتے ہیں وہ گھر میں بھی عمل کرتے ہیں یا نہیں. تو جب ہم گھر والوں میں تبلیغ کرنے میں کامیاب ہوں گے، جس کے لیے بڑی قربانی چاہیے، اپنے نفس کی قربانی چاہیے، تو باہر بھی کرنا آسان ہو جائے گا. قو انفسکم واہلیکم نارا. تو سب سے پہلے فرائض میں غفلت، نماز، روزہ، حج، زکات، جو فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں اگر گھر والے کوتاہی کر رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں تو باقی سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی، ثانوی ہے. اس کے بعد آگ میں لے جانے والے کام کون سے ہیں؟ حرام چیزوں کا ارتکاب، ان گناہوں کا ارتکاب جن پہ حد لگتی. کن گناہوں پہ حد لگتی؟ قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، دوسروں پر الزام تراشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو بیعت لی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل تھی. ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن. آپ نے اپنی بیعت میں یہ سارے الفاظ کیوں دہرائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، قرآن میں نازل فرمائے. ایک عورت خواہ نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، لیکن اگر اپنے ہی بچوں کو پریگنینسی میں قتل کرا دیتی ہے، جو کہ ایک عام سا کھیل ہے، یہ کاڑھا پی لو، وہ دوا کھا لو، وہ فلاں طریقہ کر لو، وہ فلاں کر لو، گھروں میں ہی دیسی علاجوں سے اکثریت کو میں نے دیکھا ہے حمل ضائع کراتے ہوئے، اور احساس بھی نہیں غلط کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد چوری. آپ کا کیا خیال ہے کہ چور کی چوری قیامت کے دن اس کے سر پہ نہیں بل بلائے گی؟ خواہ وہ اپنے ہی شوہر کی ہو یا باپ کی ہو یا اپنے ہی ساتھ والوں کی ہو، اللہ سے کیا کچھ بھی چھپا رہ جائے گا؟ مثقال ذرۃ جیسی چیز سامنے نہیں آئے گی؟ آپ کو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ جس نے بھی جو کچھ چرایا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سر پہ ہوگا. اگر کوئی بکری چرائی تو وہ ممیا رہی ہوگی، کوئی کپڑا ہوگا تو پھڑ پڑا رہا ہوگا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی وہ بول بول کے چور کو خود پورے حشر کے میدان میں بدنام کر رہی ہوگی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر محفوظ ہوتے تھے، اب تو ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھر میں لوگ مہمان آتے ہیں اور مہمان بن کے چور بن جاتے ہیں، اور یہ مسلمان گھرانوں میں ہو رہا ہے. اور شوہروں کے مال کی چوری تو کوئی بات ہی نہیں، ان کی مرضی کے بغیر خرچ کرنا تو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. اسی طرح باقی قبائل کا ارتکاب، پھر کیا جھوٹ اور غیبت اور چغلی، الزام تراشی، یہ سب کبیرہ گناہوں میں نہیں؟ کیا ان پہ کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا. یہ چغل خور شخص تھا، غیبت کیا کرتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کے، ادھر کی باتیں ادھر لگا کے، تو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں. کیسی کیسی خرابیاں ہم میں جو ہمیں اپنی خود بھی نظر نہیں آتی، اپنے ہر برے عمل کی تعویل ہے ہمارے پاس. لیکن اس کا نقصان اور اس کا قصور کس کو ہوگا؟ سزا کون بھگتے گا؟ ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے. اور آپ نے ایک اور جگہ پر وہ مثال دی کہ جیسے کسی جنگل میں کوئی جماعت اترے اور پھر سب لوگ جا کر کوئی لکڑی کانٹا اٹھا لیں اور ایک جگہ رکھ کر اس کو جلائیں تو وہ کھانا تک تیار کر دیں، یعنی ایک ایک بندے کی چنی ہوئی ایک لکڑی جو ہے وہ مل کر ڈھیر بن جاتی ہے، اور وہ آپ کا ڈھیر جو ہے وہ سب کچھ گلا جلا کے رکھ دیتا ہے. آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، یعنی قبائل تو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب، لیکن آپ نے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کے لیے کہا. کو انفسکم واہلیکم نارا. اپنے ہی بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی برا ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے، کیا ہو، یہ تو اپنے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ غلط کام کر کے، مس بہیو کر کے، زیادتی کر کے، پھر کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا، اپنے ہی تو ہیں. کہیں بھی حق نہیں دیا گیا کہ کوئی اپنا ہو ہاں اولاد ہی کیوں نہ ہو تو اس سے ناروا ظلم کرنے کے لیے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا.
انفسکم واہلیکم نارا،
مطمئن ہو کہ بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہاں ہم فارغ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر تھی، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا ایک پاؤں اگر جنت کے اندر ہو اور ایک ابھی باہر ہو تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ کہیں میں باہر ہی نہ رہ جاؤں، یعنی میں اس وقت تک امن میں نہیں ہوں جب تک پورے کا پورا جنت کے اندر نہ چلا جاؤں. پھر وہ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے پھر بھی خوف رہے گا کہ وہ ایک شخص میں تو نہیں، کہیں وہ میں تو نہیں جو نہیں بخشا گیا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی ساری زندگی خوف خدا میں گزری، ہم کچھ نہ کر کے بھی بڑے مطمئن ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے. ہم نے اپنے نفسوں کو اپنے گھر والوں کو ایسی ایسی ڈھیل دے رکھی ہے، ہر غلط کام کی ایسی ایسی تعویل کر رکھی ہے کہ رو کے کبھی استغفار کرنا بھی نصیب نہیں ہوتا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جانے پہ آنسو آ جائیں گے، خود اپنی زندگی کے جانے پہ اور اپنے لیے آگے کی سزا کے لیے کبھی آنسو نہیں آئیں گے کہ جو اپنے ہی گناہوں سے بڑھکا رکھی. کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام آخرت کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنسو کی کثرت سے ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے تھے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے آنسو خدا کے خوف میں بہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بالکل امن میں ہیں. جیسے لوگوں کو باتیں کر کے اور ظاہری چند حرکتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سمجھتے اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے ہی بلا پسلا لیں گے، ایسی باتوں میں لگا لیں گے. وہ تو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا، اس کے سامنے کوئی پریٹینڈ نہیں کر سکتا. جو نہ کیا ہو وہ اس کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ میں نے کیا ہے، جو کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آگ کی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس میں انسان اور پتھر جلیں گے. جلتے ہوئے پتھر کے پاس سے بھی انسان گزرے، کبھی آپ نے اگر سونا بات لیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جس وقت وہ پتھر جل رہے ہوتے ہیں یا پتھر پھینکے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ صرف پانی ڈال دے تو اتنی بھاپ اٹھتی کہ آپ کا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس میں آگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں، صرف گرم پتھر ہوتے ہیں اور اس میں پانی کی بھاپ سے آپ پگھل جاتے ہیں. تو جہنم میں تو وہ پتھر انگارے بن جائیں گے اور دوسری طرف انسانوں کے جسموں سے شعلے نکلیں گے. کیا عالم ہوگا اس آگ کی اذیت کا، اس کی شدت کا. اس آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وقودھا الناس والحجارہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سنگ دل قسم کے سخت زوراور قسم کے فرشتے اس سے مسلط ہوں گے، اس لیے کہ لوگ وہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں گے. یہ جو فرشتوں کی صفت بتائی گئی ہے، ذرا امیجن کریں کہ دو لمبے ترنگے سخت زوراور قسم کے ہاتھوں میں کوڑے پکڑے کھڑے ہوں، خوف کے مارے حال کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی چھپکلی اگر نظر آئے تو ہم کیسے چیخا مار کے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں آگ لگ جائے تو ہمیں سے کوئی وہاں بیٹھا نہ رہ جائے. تو جہنم میں کون رہنا چاہے گا، سب بھاگنے کی فکر کریں گے کہ نکلے یہاں سے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جب بھی غم کی شدت کی وجہ سے اس سے نکلنے کی تمنا کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم، انسانوں کی حرکتوں کے مقابلے میں فرشتوں کا عمل دکھایا گیا، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے. وہ ہم جیسے تھوڑی ہیں کہ اللہ کا حکم سامنے آ بھی جائے تو جو جی میں آئے مانے، جو جی میں آئے انکار کر دیں، ورنہ فرشتے ایسے نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیے جاتے ہیں پورا کرتے ہیں، ویسے ہی ایز اٹ از کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ اس موقع پہ فرشتوں کی یہ صفت کیوں بتائی گئی کہ جو کہا جاتا ہے 100% کرتے ہیں؟ ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، جو کہا جاتا ہے کیا 100% کرتے ہیں؟ اور پھر انسان اپنی عادت سے مجبور وہاں جا کے بہانے بازی کرنے لگے گا، صاف کر دیا جائے گا، لا تعتذروا اليوم، کوئی معذرتیں نہیں چاہیے، کوئی ایکسکیوزز نہیں چاہیے، کوئی بہانے نہیں چاہیے. آج ہم کسی بھی گناہ سے کرتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بہانہ کرتے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. ہر غلط کام کے پیچھے ہم نے ایک عذر کیا ہوا ہے. کبھی سوچیں کہ یہ عذر اللہ کو مطمئن کر دیں گے؟ وہاں تو صاف کہہ دیا جائے گا نہیں مانے تھے, لا تعتذر اليوم, آج بہانے مت کرو, عذر مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, تم کو تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو, تمہیں وہی مل رہا ہے جو کر کے لائے ہو. کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ, غلط کام کیا ہے تو وہی غلط کام سامنے آئیں گے. جس لگی میں نے بتایا کہ چور کی چوری اس کے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہوگی, جو کیا ہوگا وہ رسوائی کا سبب بنے گا. جب تک کہ اس حرکت سے انسان توبہ نہ کر لے, ندامت نہ کرے, شرمندہ نہ ہو اور پھر اپنے عمل کو بدل نہ لے. اور انسانوں کا حق مارا ہے تو جب تک انسان کا حق لوٹائے نہیں, قیامت کے دن اتنی ہی نیکیاں اپنے اعمال نامے کی دینی پڑیں گی, یعنی سزا الگ دلے گی اور نیکیاں الگ نکال دی جائیں گی, مائنس کر دیے جائیں گے پانچ. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہارا یہ بدلہ, تمہاری یہ جزا وہی ہے جو تمہارے اعمال سے, کچھ اور نہیں. نہ کسی اور کے عمل ہمارے کام آئیں گے, نہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دی جائیں گی اور نہ ہماری سزا کوئی اور بھگتے گا. جو کیا ہوگا وہی پاؤ گے, وہی سامنے آئے گا.